أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فترى الخلائق بقدرته خالق لا نظير له احد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له ورازق لا معين له وفاطر لا شريك له الاول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا صاحبان ایمان، اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جنہیں تم سے پہلے کتابیں دی گئیں جو صاحبان کتاب ہیں، کسی بھی گروہ کی، فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں کافر بنا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد. تو پہلا مرحلہ تو وارننگ ہے، خطرہ جو کل عرض کیا تھا آپ سے سلسلہ کلام کا، چونکہ دوسرا روز ہے اور یہ ظاہر ہے کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہوتا، اسی زمانے کی بات تھی، وہ ہر زمانے میں یہ خطرات رہیں گے. پھر خالق نے یہ بھی بتایا کہ مگر یہ کیسے ہوگا، یہ بھلائی کیوں اگر ممکن ہے جبکہ دو نعمتیں تمہارے پاس ہوں. یعنی یہ بھی بتایا کہ خطرہ اور خطرے سے نپٹا کیسے جائے گا یا بچ کیسے سکتے ہیں. وہ دو دولتیں آپ کو عطا کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہ جب تم پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تتلا علیکم آیات اللہ ہے وفیکم رسول، ہاں رسول موجود ہے، ایک قرآن اور ایک پیغمبر. تو یہ جو پروردگار عالم نے پہلی جو منزل جو کل بھی عرض کی کہ اطاعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی حکم دے رہا ہو آپ کو، نہیں، یہ جو پیروی ہے اصل میں کسی بھی گروہ کی کہ جو انحراف کر رہا ہے، منحرف ہے حق سے، اس کے افعال کی، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کا جو بھی ہے، وہ اگر آپ اس کی پیروی کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا آپ کا دین خطرے میں. یردو کو بعد ایمان کو کافرین، پلٹا دیں گے تمہیں دوبارہ دین سے ایمان کے بعد اگر تم نے اطاعت کی. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اطاعت کی. اب اطاعت کی وہ صورت نظر نہیں آتی، یار کہیں نظر نہیں آیا کوئی بیٹھو آپ سے کہہ رہا اپنا دین چھوڑ دیں، ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس کا دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے دین چھوڑوانے کا، کہ آپ کو لالچ دیا جائے اپنے دین کی طرف ترغیب دینے کا، بات وہی ہے۔ تو پہلے تو ایک بات کو ہمیں غور، چونکہ چند باتیں بہت اہم ہیں جو اس ان پانچ مجالس میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک گفتگو ہے آپ سے کہ فکر کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ کوئی آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا گمراہ کرنے کسی کو جب تک اس میں خود وہ جراثیم موجود نہ ہوں۔ ایک سپاٹ سطح پر جہاں کوئی گڑھا نہیں ہے پانی بہہ جاتا ہے، لیکن کسی میں گڑھا ہو وہاں پانی رک جاتا ہے، پانی نہیں جا چکے ہو، جگہ ہے اس میں رکنے کی، کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس کے اندر۔ تو پہلے اس بات کا جائزہ لینا ہم میں کوئی ہولس تو نہیں ہے، کچھ خرابیاں تو نہیں، یعنی عقیدے کو دلیل سے سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ چونکہ آج جو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ بات آئی سلاس کر دوں، ہمیں دو خطرات ہیں، ایک تو دین کو ہے جو دین نہیں ہے اسلام، جو اسلام کے مخالف ادیان ہے ظاہر ہے ان کا بھی ایک دباؤ ہے، پریشر ہے، سب کچھ ہے۔ ایک ہمارے اندر خطرہ ہے جس فتنے کا نام وہابیت ہے، اسے آپ ناس بھی کہیے خارجی کہیے، یہ سب اسی کی برانچیں ہیں، تو وہابیت کے اندر ہے سارا قصہ جو ہے، اس کے جو بھی آپ نام دیں۔ ایک بے دوسرے ہیں جو بالکل مقابلے پر ہیں کہ بھائی ان کا دین نہیں اسلام، یہ اندر کے دشمن ہیں وہ باہر سے ہیں، دونوں ہم اب اسلام حقیقی سینڈوچ بن گیا۔ ایک طرف وہ ایکسٹریم جو اسلام کا نام لے کے اسلام کو ذبح کریں، اور دوسرا وہ جو یقیناً جن سے ہی موازنہ مقابلہ۔ اب دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے کام میں مدد کرتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے اسلام کے خلاف مخالف قوتیں ہیں ان کے کام کو آسان کر دیں تاکہ ان کا کام آسان ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ اسلام کی ایسی شکل پینٹ کریں کہ کافر تو کیا خود مسلمان بھاگ جائے۔ اگر آپ دیکھا جائے، آپ لندن میں آپ نے تماشا دیکھا ہوگا، دو لڑکے جو من وہ ہاتھ میں چھرا لیے کھڑے ہیں، وہ قصائی کی دکان کا ہو کسی کو کاٹ رہے ہیں سڑک پہ، اب وہ جو مجمع میں جو یہ حرکت دیکھے گا، اب وہ کوئی اسلام لائے گا؟ کبھی نہیں لائے گا، گھر ڈر کے مارے نزدیک نہیں آئے گا، یہ کون سا اسلام ہے؟ کہا نہیں مجھے اسلام نہیں لانا بھائی، یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، قتل و خارت و خوریزی، اسلام نے کب اس کی اجازت دی آپ کو؟ اسلام نے کب کہا کہ آپ ہاتھ میں اپنے قانون لیں؟ کس نے اجازت دی کسی کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی؟ وہ قانون ہے، نظام موجود ہے۔ ابھی تو خود ساختہ جو ہے تبلیغ ہے، یہ خود ساختہ تبلیغ، خود ہی مبلغ بن گئے اسلام کے، ہاتھ میں چھری لے لی اسلام کے مبلغ، یہ دشمنان اسلام کے کام کو آسان کر رہے ہیں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے۔ بھائی وہ تو پھیل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لو 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 لو، بھائی اسلام کے مخالف قوت ہے تو پھر رہے ہیں زبان پہ محبت محبت، ہمارا دین لو ہے، ہمارا دین لو ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ ذبح کرنا، قتل کرنا، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ تو ہو رہا نا، ان کا مذہب ہے چیریٹی ہیلپ، یہ بڑی ذمہ داری اس کو۔ میں اسلام کے علاوہ کسی دین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنی حقانیت کی کہ وہ دلیل سے ثابت کرے، اس کے عقیدے میں کوئی گنجائش نہیں کہ وہ ثابت کرے۔ کون ثابت کرے گا سن آف گاڈ کو؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، عقل قبول نہیں کرے گی، سوائے اس کے آپ کے بلائنڈ فیتھ۔ اچھا ہو جائے گا بھائی، بھائی فیتھ کے لیے کوئی ضرورت نہیں دلیل کی کسی، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دلیل چاہیے تو دلیل نہیں قائم ہو سکتی، اب کیا رہ گیا چیریٹی؟ ابھی اس لیے جملہ آپ سے عرض کروں کہ یہ چونکہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے، بہت بڑا فتنہ ہے یہ مسئلہ، تبدیلی مذہب بہت تیزی سے ہو رہی ہے، بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے، بہت سے لوگ نوٹ بھی نہیں کرتے کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ آگے مسیح لگتا چلا جا رہا ہے پاکستان میں، دھڑا دھڑا نام کے آخر میں، تیزی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، گاؤں کے گاؤں جو ہیں تبدیل ہو رہے ہیں۔ چیریٹی، آپ کا نظام بدترین، فیوڈلزم قائم ہے، جاگیردار بیٹھا خدا بنا بیٹھا ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمین میں قابض ہے، سب کو غلام بنایا ہوا ہے، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں محبت پیش کر رہے ہیں، چیریٹی پیش کر رہے ہیں، ایمبولینس بھی آ رہی ہے، کھانا بھی دیا جا رہا ہے، مدد بھی کی جا رہی ہے، دو آپ کو سسٹم نظر آتے ہیں کہ ادھر ہیلپ ہو رہا ہے، ایک فیملی کو ویزا دیا یورپ کا، سارے عیسائی ہو گئے، یہ یاد کہتے ہیں یہ تاریخ ہے وہاں جو ہو رہا ہے۔ طالبان نے بڑی خدمت کی اسلام کی، بہت زیادہ، ان کے زمانے میں 80,000 رجسٹرڈ مسیح ہو گئے افغانستان میں. یہ ریکارڈڈ ہے, یہ اس وقت رپورٹ تھی فرنٹیئر پوسٹ کی. 80,000 جو اس وقت کی خبر ہے, ظاہر میں پر محفوظ نہیں رہا وہ, 80,000 ریکارڈڈ. ابھی ان کی خدمت تھی کہ جو انہوں نے انجام دی کہ ان کا اسلام نے لوگوں کو موقع دیا کہ آپ اسلام چھوڑ کے آپ کہیں اور چلے جائیں. اب چاہے ویزوں نے کام کیا ہے, چیریٹی نے کام کیا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے انسان. اب یہاں ایک جملہ عرض کروں گا آپ سے عزیزوں, کہ یہ مولا نے یہ نہیں کہا ہے کہ فخر کا لازم ہے کہ آپ کافر ہو جائیں, کہ آپ اسے ایکسکیوز بنائیں. نہیں, بالکل نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کا ایمان ضعیف ہے, تو اس کی تنبیہ کی ہے. مجھے خطرہ ڈر ہے, ڈر اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو فخر کفر کی طرف لے جائے, چونکہ یہ وہ لے جائے گا جن کا ایمان کمزور ہے. نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ فخر میں کافر ہو جائے گا, ایمان چھوڑ دے گا اپنا, بلکہ جن کے پاس ایمان کی اپنی قیمت نہیں ہے, اس کا اندازہ نہیں کہ آپ کس دولت کے مالک ہیں. ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہو, کسی پیسے تھوڑی تولی جاتی ہے. ایمان زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. حیا کی کیا حقیقت ہے ایمان کے سامنے؟ ایمان تو زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے جب مسئلہ ایمان کا آ جائے. وہ انسان کے کافر بن کے زندہ رہے گا تو جہنم میں جائے گا. یہ زندگی چار دن کی گزار کے چلے جائے بحیثیت مومن, یہ تو یہی تو عقیدے کا مسئلہ ہے. لا دھڑا دھڑ یہ کام ہو رہا ہے, یہ حکومت جانتی ہے, حکومت بھی جانتی ہے اس مسئلے کو. اس کے نوٹس میں 80 سے 80 کہ کیا ہو رہا ہے, یہ 100% یہ کیا ہوتا جا رہا ہے, یہ ملٹیپلائی کیوں ہو رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ, اس 100% پاپولیشن کیسے بڑھ رہی ہے. لیکن اس کے بعد جو حالات نظر آ رہے ہو تو 100 کا 200% ہوگا. جب صورت حال ہے تو 80 سے بعد کہاں پہنچ گئے ہم, 2013-14 آ رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سے عوامل ہیں جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے دین کی شکل بگاڑی ہے اور لوگوں کو موقع دیا کہ وہ اس چیریٹی کے نام پر, زندگی کے نام پر اور مشکلات میں دین کو فروخت کریں, اپنا مزیت کو اور دنیا کے دیگر اس میں اپنے آپ کو تبدیل کریں. خدا نہ خواستہ اسلام میں تو ضعف نہیں ہے, اسلام دلیل کا نام ہے, طاقت کا نام ہے, اسلام میں کچھ کچھ نہیں ہے. تو کسی پیسے یا چیریٹی سے مسئلے حل نہیں ہوتے. آدھا افریقہ ہو چکا ہے, یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ آل سعود, سعودی, قطری, ترکی, یہ وہ ایلیمنٹ ہیں آج کے فتنے کہ جو اسلام کے خلاف قوتوں کے مددگار ہیں. ان کے رول بہت خراب ہے, سب کو پتا ہے. یہ وہ فتنے ہیں جو اسلام کے خلاف قوتوں کی مدد کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو فرقوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں, یہ فرقہ واریت کو جنم دیتے ہیں, کیونکہ ان کا دکان اسی میں چلتی ہے. ان کا یہ چونکہ مددگار کسی اور کے ہیں, یہ اسلام حق کے مقابلے میں یہ اپنی ساری قوتوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ دنیا میں ہر جگہ, خالی پاکستان کا مطلب نہیں ہے, اب تو آپ کہیں چلے جائیں یہ فتنہ ہر جگہ سعودی موجود ہے. اور دنیا کی واحد کنٹری ہے جس میں ملک کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھا ہوا ہے, اور کنٹری نہیں کوئی, ایک واحد کنٹری ہے کہ اللہ کے رسول کے علاقے کو, جگہ کو اپنے ابا کا نام دے دیا. اب کسی مسلمان کو نہیں معلوم سادہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہاں حجاز تھا کہاں باپ کا نام ہو گیا, اور خادمین حرمین شریفین بن گئے, اور کہاں میں فتنہ. تو عزائن من اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اسلام کی وہ شکل پیش کرو کہ جو دوسروں کے کام کو آسان کر دے. بھائی دوسرے تو فوراً چیریٹ اٹھائے پہنچ جاتے ہیں, آپ دیکھیں یار چرچے فوراً سامان رکھا پہنچ گیا گاڑیاں لے کے. اب میں پاکستان میں ساتھ ہوں, ایک گاؤں میں گئے, وہاں پر وہ ایمبولینس بھی آ گئی, پیسہ بھی آ گیا, دوا بھی آ گئی. دوسرا جو اپنا ہے وہ غریب غربت, نہ صفائی ہے نہ کچھ کچھ نہیں ہے. ادھر جو ادھر ہو گیا لوگ آ گئے وہ صاف ستھرا, کلین, بجلی بھی موجود ہے, سب موجود ہے. خدا نہ کرے آپ تیزی سے اب یہ دیکھیں جب سامنے صورتحال آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ نظام, وہ ایک وہ نظام کہ جو جاگیرداری کا نظام ہے, بدبختی کا نظام, فیڈولزم جو انسانوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, نام اسلام ہے. اور دوسرا یہ طبقہ جس نے مذہب کو ذبح کیا اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوایا اور ان کا کچھ تو خون کیا کسی اور کی مدد کے لیے, اور یہ اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں. اذان من تو یہ جو کمزوریاں ہیں یہ موجود ہیں ہمارے سامنے. عیسائیت یا کوئی اور مذہب ہو, یہ تو آپ کو خود معلوم ہے کہ یہ مقابلہ دنیا میں ہمیشہ رہتا ہے اپنے حقانیت کا, ہمیں اپنا حق ہے انہیں اپنا حق ہے.
لیکن اب آج کی جو عیسائیت ہے آپ دیکھیے اتباع میں ہوگا کیا کہ آخر وہ پیش کیا کر رہے ہیں ہمارے سامنے. کون سی تہذیب ہے؟ بائبل کی تہذیب نہیں ہے یہ, عیسیٰ کی تہذیب نہیں ہے یہ, موسیٰ کی تہذیب نہیں ہے یہ, ان کا دین ہی نہیں ہے. اب آج جو موجودہ ہمارا پوپ ہے جو اس نے پاپ کیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کیا ممکن ہے تو ان کا معاملہ نہیں, سارے ادیان کا معاملہ ہے, چونکہ آج یہ گلوبل ولیج ہے. اس میں آپ جو بھی ماڈرنزم کے نام پہ جو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں چیزیں, وہ سارے مذاہب میں جاتی ہیں. پھر وہ آزادی, اب انہوں نے کیا ارشاد فرمایا, یہ جدید آئے اور یہ وہی فلسفہ جو عیسائیت کا سب سے پرانا ہے کہ جب فائٹ نہ کر سکو تو ایکسیپٹ کر لو. یہ پرانا فلسفہ ہے, جب شروع میں جھگڑا کرو, لڑو لوگوں سے, اب دیکھے نہیں مان رہے, چرچ سے بھاگے جا رہے ہیں, ممبر شپ چھوڑ کے چلو بھائی آ جاؤ, ایکسیپٹ کر لیا بس مسئلہ ختم ہو گیا. انہوں نے کیا ارشاد فرمایا, ہو ایم آئی ٹو جج سمبڈی, تو تم سے کس نے کہا یہ ہیڈ سر پہ تاج رکھنے کے لیے اپنے؟ تم ہیڈ بنے ہو کسی ادارے کے, تم ریپرزینٹ کر رہے ہو نبی کو, تم سن آف گاڈ ہی صحیح تمہارا, تم کس شخصیت کو ریپرزینٹ کرو؟ تم کہہ رہے ہو کہ میں کون ہوں, تو کس نے کہا تمہیں یہ ذمہ داری لینے کے لیے؟ اگر تم جتوں کو اور فرشتے جج کریں گے آن کے, اگر تمہیں تمیز نہیں ہے صحیح ہو غلط کی تو کسے تمیز ہوگی؟ اگر تمہیں انداز نہیں کہ بائبل میں جیزس نے کیا کہا اور موسیس نے کیا کہا, اولڈ ٹیسٹمنٹ کیا ہے, نیو ٹیسٹمنٹ کیا, اگر تم اس کا شعور نہیں ہے, حیا نہیں ہے, کہاں کتاب پھینکو گے اپنے نعوذ باللہ لے جا کے جس میں سزا موت لکھی ہوئی ہے جرم کی؟ بیکار ہوگی ساری کتابیں. اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ, میں ہاں میں اس کے مخالف ہوں سب سے بڑا, اگر جو اس سے پہلے والا ہمارے خلاف تھا لیکن یہ خود اپنے دین کے خلاف ہے. ان سب سے پہلے حرکت اس نے کیا کی, وہ جو ٹریڈیشنز ان کا قدیم ترین ٹریڈیشن ہے سب سے زیادہ پرانا, وہ تھا 12 ڈسائبل کے پیر دھونا, وہ بائبل میں ہے. اب اس میں ایک ایک لاسٹ سفر کے بعد جیزس نے پیر دھوئے 12 ڈسائبل کیے تاکہ یہ لوگ راہ خدا میں سفر کریں گے مشکلات میں دین کی مدد کے لیے. اب 12 آدمی تھے, کوئی لیڈی نہیں تھی اس میں, یہ پوری تاریخ ہے, یہی ہمیشہ ہوتا تھا. انہوں نے کیا حرکت فرمائی, اب یہ ان کو بننا ہے پیپل چوائس, ناٹ جیزس چوائس, پیپل چوائس. اسے وہ بات کرو جو لوگ پسند کرتی ہے دنیا آج کی ماڈرن. اس نے کیا حرکت کی, یہ پہنچے جیل خانہ پریزن, دو لڑکیاں نکالی اس میں سے, ایک مسلمان بوسنین اور ایک کرسچن, ان کے پیر چومے پیر دھوئے. یہ کس دین میں ہے؟ کس کیا پیروں کو؟ تصویر میرے پاس, کس دین میں تھا یہ؟ کس مذہب کو تم پیش کرنا چاہتے ہو؟ اب سب خاموش ہیں کہ یہ کیا کیا, چونکہ یہ تو خلاف ہے خود کتاب کے, خود اپنے دین کے خلاف. ہاں یہی طریقہ ہے آج کی دنیا میں مشہور ہونے کا, کہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرو تاکہ گناہگاروں میں مقبول ہو جاؤ. بس سنری تعریف کریں گے آپ کی, کوئی اور تو تعریف نہیں کرے گا, اور بقیہ شکار ہو جائیں گے مصلحت کے. اپنا اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں, غلط غلط کہا جائے گا ہمیشہ, یہ غلط ہے, اپنے دین کے خلاف, اپنے تہذیب کے خلاف, شریعت کے خلاف ہے جو لکھا ہو, سب کے پوری سنت کے خلاف اپنی. اس کا اثر کیا ہوگا کہ اگر ہر برائی کو آپ کو تو بائبل میں کچھ لے کو ہم تو نیا ماڈرن مذہب بنا دیا. بھائی چرچ میں سب کو آنا چاہیے, بھائی چندہ آنا چاہیے, لوگ آنا چاہیے, کس لیے؟ دین پر عمل کرنے کے, دین کو مٹانے کے لیے. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, ہمارے بھی ماڈرن بہت سے موجود ہیں. ہاں کیا اچھی بات کر رہا ہے, کیا اچھی تھی کہ لوگوں کو بلا رہا ہے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے خدا پہ عمل کرے نہ کرے, ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل حالات ہی فوراً کاپی کیا جاتا ہے. دیکھ کتنی اچھی بات کی انہوں نے, یہ محبت کس سے ہے؟ خدا سے. جو محبت کرتا ہے اس کی محبت خدا کے دین کی بقا کے لیے ہوتی ہے. دین کسے, دین جیب میں رکھنے کے لیے نہیں ہے, دین انسانی حیات کے لیے قانون ہے, ایک نظام دین دیتا ہے آپ کو. یہ ورشپ نہیں ہے دین, کہ نظام کسی اور کا تھا تو آپ کے چوما چاٹے کے لیے کوئی قانون بنا دیا جائے. دین اس کا نام ہے, دین اس کا نام نہیں ہے. اگر یہ ہوتا سارے سارے خدا کو ماننے والے ہو جاتے. وہ کافر کس بات پہ جھڑ رہا تھا پیغمبر سے, سارے کیوں نہیں مسلمان ہو گئے کافر؟ بھائی وہاں بت پرستی تو کر رہے تھے, 360 ایک اور بڑھ جاتا اس میں. بھائی جہاں اتنے پوچھا جا رہا ہے اس میں ایک اور بھی ہے, پیغمبر کا بھی ایک ہو جاتا, رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ میرا والا ہے, چلو اسے بھی رکھ لیتے ہیں, اس کی پرستش کر لیتے ہیں ہم. مگر وہ یہ بات جانتے نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ جو پیغمبر جس دین کی بات کرے اس میں سب کچھ سرنڈر کرنا پڑتا ہے, اس میں سبوں کو توڑنا پڑے گا جو بنے ہوئے ہیں, اس میں گنجائش نہیں ہے, اس میں ہے اطاعت. اس دین میں خدا کے دین کو تسلیم کرنا, یہ ہے دین. اپنے نفس کو مٹانے کا نام دین ہے. خدا کے آپ بہت سے قانون تو آپ خود بناتے ہیں, دین کہتے کسے ہیں؟ گرمی آئے آپ نے کپڑے اتار دیے, ہلکے کپڑے پہن لیے, ٹھنڈا سردی کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو, چونکہ آپ کے عقل نے کہا آپ سے, نظام آپ نے خود درست کیا, سردی آئی جلدی سے آپ نے ٹھنڈ گرم کپڑے پہن لیے, چونکہ جسم کو محفوظ رکھنا ہے, دوا کھائی چونکہ آپ کو ہلاکے سے بچنا ہے نا, آپ خود ہی غذا کون سی کھانی چاہیے یہ سب آپ خود ہی طے کر رہے ہیں. اپنی حیات کے لیے قانون, چونکہ آپ کو پتا مجھے بچنا ہے نا, تو جسم کا تصور آپ کو ہے, روح کا تصور آپ کو نہیں ہے. آپ بات کریں اپنے وجود کی, خود تو آپ خود ہی اپنے لیے قوانین بناتے جا رہے ہیں زندگی کے, اپنے آپ کچھ نہیں کہا آپ سے, آپ خود بناتے ہیں, چونکہ آپ کو شعور ہے اپنی زندگی کا کہ بھئی ہم مر جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے اگر ہم نے کام نہیں کیا. تو خدا زندگی دے رہا ہے جو پوری زندگی, جو آپ کی ہر حرکت کے لیے قانون ہے. کہتا میں نے آپ کو خلق کیا ہے, کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے, زندگی دی, حیات دی. اب یہاں کیا مسئلہ ہمارا, ہمیں یہاں ثابت کرنا ہے کہ ہم جانور ہیں, انسان نہیں ہیں. ابھی آپ نے پڑھا ہوگا, ابھی حال ہی میں کورٹ میں ایک پٹیشن گئی ہے جس میں ہیومن سوسائٹی نے یہ جا کے داخل کیے درخواست کہ جو ایپ اور چمپانزی ہیں ان کو انسان قرار دیا جائے. آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی. اب وہ کورٹ میں چلیے کہ جتنے چمپانزی اور ایپس ہیں ایپ ان کو آپ ہیومن قرار دیں انسان, چونکہ یہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر سکتے ہیں. اب کیا ہوگا اگر یہ بھی انسان قرار دے دیے گئے؟ چل یہ کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے کہ ان کو انسان قرار دیں آپ. یہی آج کی دنیا کا مسئلہ ہے, جو دین کے خلاف ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ انسان کو حیوان قرار دیا جائے, اسے چمپانزی کی سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے. یہ بھی ہے جیسے آپ بھی ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, دین کی کیا اہمیت رہی جب آپ چمپانزی میں شامل ہو گئے, بنمانت بن گئے آپ, تو دین کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ڈاروین تھا, جب ڈاروین آئے اور انہوں نے اپنے نظام کو پیش کیا تو ڈاروین ان جیز از آؤٹ. یہی ہونا اسکولوں میں, آپ سائنس نہیں پڑھا سکتے آپ, مگر آپ مذہب نہیں پڑھا سکتے, اس لیے کہ اس کو سائنٹیفکلی کوئی ثبوت نہیں ہے. اب وہ تو سائنس میں ہے, اب آپ لاکھ اس کے جو مثالیں دیں کہ وہ نہیں پڑھا سکتے آپ عقیدے کو, یہ پڑھا سکتے ہیں آپ. نتیجہ کیا ہوا, گھر ختم ہو گئے, خاندان ختم ہو گئے, ویلیوز ختم ہو گئے, سب ختم ہو گیا. چونکہ مذہب آتا ہی انسان کو انسان بنانے کے لیے, مذہب کسی چوما چاٹی کا نام نہیں ہے, کسی خالی سجدے کا نام نہیں ہے. مذہب نام ہے پورے نظام کو ایکسیپٹ کرنے کا خدا کے. انسان ورشپ کے ہر طریقے کو مان سکتا ہے, یاد رکھیے, ہاں, لیکن جب بات آتی ہے نفس کے خلاف اطاعت کے, وہ نہیں مانتا, بس ہر کام آپ سے کرا لیں. دین اپنی مرضی سے عمل کرنے کا نام نہیں ہے, جملے کو یاد رکھے میرے. دین یہ نہیں ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی عبادت کو, جہاں آپ نے کہا میرا دل چاہتا ہے عبادت سے خارج, کوئی عبادت نہیں, یہ عادت ہو سکتی ہے, عبادت نہیں. عبادت وہ بتائے گا اللہ جس کی بندگی کرنی ہے, عبادت کا طریقہ بھی وہی بتاتا ہے, عبادت کم کرنی ہے یہ بھی وہی بتاتا ہے, کیسے کرنی ہے یہ بھی وہی بتاتا ہے. آپ کو اختیار نہیں دیا اس کا کہ آپ خود طے کر لیں کہ میں کیسے بندگی کروں, نہیں, وہ اصول بتا ہے. بندگی کا پہلا اصول ہے خود کو بھول جانا, میں کوئی نہیں, جب اس کو پہچان لیا میری کیا حیثیت ہے, میرا وجود نہیں ہے, تیرا وجود ہے, میں کیا چیز ہوں. اب تجھے پہچانا ہے, اب تو ہی بتائے گا تیری بندگی کیسے کی جائے, تیری عبادت کیسی, ہم نہیں بتا سکتے, تو ہی بتائے گا. اور اسی کا نام بندگی ہے کہ جیسے کہا ویسے ہی کرو, جہاں اپنی مرضی داخل ہو گئی, دل چاہتا سر کاٹ کے رکھ دوں, قبول نہیں کیا جائے, پھینک دیا جائے گا. یاد رکھے میری بات, نہیں قبول کیا جائے گا. کہ کیا میں نے کہا تھا تم سے, تمہیں کس نے اختیار دیا کہ آج دل چاہا اللہ کی خاطر کاٹ دیا سر اپنا؟ نہیں, وہ کہا کہ جب ہم کہیں تو کٹواؤ, اپنی مرضی سے نہیں, تمہاری مرضی نہیں چلے گی. یہ تو دین کا اصول ہے, نفس کو مٹانا پہلے, آپ کی خواہش تھوڑے ہم نے کہا تھا, ہم کہیں بس وہی ہوگا, یہ ہے دین. سرنڈر کرو, اپنی مرضی نہیں چلے گی نفس کی. نفس کو مٹانے کا نام دین ہے, اس کی رضا پہ راضی ہونے کا نام دین ہے. وہ کہے زندہ رہو زندہ رہے, مر جاؤ تو مر جائیں گے, یہ دین. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دین نہیں ہے. جو وہ چاہے بس اسی کا نام دین ہے. اگر انسان نے اصول کو نہیں سمجھا تو عبادت کبھی نہیں ہو سکتی, عادتیں ہو سکتی ہیں عبادتیں نہیں ہو سکتی. یہ عبادت کا اصول ہے, یاد رکھیے. پروردگار نے کہا ہم نے نظام دیا, اب تم اس پہ چلنا ہے. شب و روز زندگی کے جتنے مسائل ہیں اس کے لیے قانون وضع ہے. بس جب انسان اس کو لے لیتا ہے, سرنڈر کر دیا, اب وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. پروردگار نے کہا آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ کتاب موجود ہے تمہارے درمیان میں. کتاب کیا ہے؟ کمیونیکیشن, خدا سے گفتگو. یہ کچھ کتنے تمہیں گمراہ کریں, فکر نہیں کرو تم. تم نگاہ رکھو اللہ کی کتاب پر. کتاب کیا ہے؟ ہر تحریف سے بچانے والی. کیوں ہم نے قرآن بھیجا؟ کہ اس سے پہلے سب نے تحریف کر دی, یہ کتاب تحریف سے محفوظ ہے, اسے کوئی چھو نہیں سکتا. ہم نے اس کی ذمہ داری لی. ہم نے اصول وضع کر دیے تمہارے لیے. اگر تم وہاں دیکھو گے, قرآن کسے کہتے ہیں؟ تمام انبیاء کی عصمتوں کی حفاظت کر رہا ہے قرآن. وہ بھی نہیں کر رہا جو نام لے رہے ہیں, وہ بھی نہیں کر رہا. ان کے پاس کتاب میں جا کے, اس لیے ہم کہتے ہیں ہم کتاب کو مانتے ہیں مگر اس کے سارے میٹریل کو نہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے. اس میں خرافات ہے. یقیناً کتاب آئی ہے مگر جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم نہیں قبول کریں گے سارا. اب اس میں انبیاء کی عصمت ہی موجود نہیں ہے, اب کیسے مان لی جائے گی وہ؟ اب کیسے ہم تسلیم کر لیں گے داؤد کے گناہ علیہ باللہ, حضرت موسیٰ کے گناہ, ابراہیم کے گناہ کیسے تسلیم کی جائیں گے؟ وہ اللہ نے رہبر بنا کے بھیجا. قرآن نے آ کے ان کی عصمت کی حفاظت کی, کل من الصالحین, سب کے سب خدا کے صالح بندے, صادق بندے, سچے بندے, معصوم بندے. دوسرے دنیا کا پیش کر رہی ہے. بلکہ وہ میں نے کبھی عرض کیا ہوگا آپ سے کہ یہ جو جملہ مشہور ہوا ہے کہ نو بڈی از پرفیکٹ, یہ بائبل سے آیا ہے. نو بڈی, جب وہ پرفیکٹ نہ تھے جن کو پرفیکٹ ہونا چاہیے کتاب میں, تو میں اور آپ کس حساب میں آتے ہیں؟ تو جب نعوذ باللہ, جب داؤد بھی گناہ کر رہے ہیں, موسیٰ بھی گناہ کر رہے ہیں, ابراہیم بھی گناہ کر رہے ہیں, تو امت تو اس سے زیادہ کرے گی. قرآن نے اس کی نفی کی. آ کر قرآن آیا حفاظت کرنے کے لیے تمام کی عصمتوں کی. اور مسلمان کبھی اگر عقیدہ رکھ لے تو اسلام سے باہر ہو جائے گا اس کے خلاف. امام معصوم فرد مولا کہتے ہیں میں حد جاری کروں گا اگر کوئی انسان بائبل میں جو خرافات لکھی ہیں داؤد کے بارے میں گناہ کرنے کی, اس کا اعتقاد رکھے یا اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرے, حد جاری کروں گا اس پر. میں انبیاء معصوم ہیں بھائی, یہ خرافات وہاں لکھی ہے, انہوں نے یہ ظلم کیا اپنی کتاب کے ساتھ. تو اگر کوئی صوفی یقین رکھ لے جو بائبل میں لکھا ہوا داؤد کے بارے میں حضرت, کیسے قبول کیا جائے گا؟ انبیاء کے بارے میں, نوح کے بارے میں سوال ہی نہیں ہے. یہ قرآن ہم نے دیا ہے تمہیں, تمہاری نگاہ قرآن پہ ہونی چاہیے. قرآن حفاظت کر رہا ہے سارے ادیان کی, یعنی تمام انبیاء کی, کہ وہ انبیاء حق تھے, حق لے کر آئے, حق پر تھے. اب امت نے کیا کیا, یہ امت کا کام ہے. تمہارا کام ہے اس قرآن کی حفاظت کرو تاکہ ان سب کی حفاظت کرو. یہ کتاب تصدیق کرے اس بات کی کہ وہ آئے تھے, حق تھے, اور وہ صاحب کتاب تھے. مگر اس کے ہر لفظ کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے, چونکہ وہ تو عصمت کے خلاف ہے. چونکہ وہ انسان نے ترجیح دیا, انسان نے اس میں غلط ملط کیا. اس میں اچھی باتیں بھی ہیں, بری باتیں بھی ہیں. تو اس میں اچھی باتیں بھی ہیں, لہذا سب کی تصدیق نہیں ہو سکتی. اب اگر تمہاری نگاہ قرآن پر ہے تو محفوظ, سب کی عصمت محفوظ. دین پورا قرآن ہے, تمام انبیاء کی عصمتوں کی حفاظت. قرآن نے کیا کہا؟ بھائی ہمارا مخلص بندہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ سب مخلص بندے تھے جتنے انبیاء کے تھے, کیوں نہیں کر سکتا؟ خود شیطان نے کہہ دیا کہ سب کو گمراہ کروں گا مگر الا عبادک منہم المخلصین, تیرے مخلص بندوں کو میں نہیں کر سکتا گمراہ. تو جہاں عصمت کی گواہی شیطان دے گیا ہو, جس نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا, اگر وہی یہ کہہ کے جا رہا ہو کہ سب کو کروں گا مگر کچھ لوگوں کو نہیں کر سکتا میں, الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے مخلص بندوں کے, تو مخلص بندے انبیاء نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوگا. خود کہہ کے جا رہا میں ان کو گمراہ نہیں جو تیرے مخلص بندے. اس لیے قرآن نے کہا یوسف کون ہے جب بچ گئے, انہو من عباد المخلصین, یار مخلص بندہ تھا. مخلص بندے پہ کام نہیں چل سکتا کسی کا بھی. اب یہ قرآن حفاظت کر رہا ہے, کتاب ہے تمہارے پاس, اصول حیات ہے تمہارے پاس, تمہیں ہم نے وہ کتاب دی ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. ذات واجب نے کی اس کی حفاظت میں, تمام اعتقادات کی حفاظت کی ذمہ داری. کیا اللہ حفاظت کرنے والا ہے, اور اس کے بہت سے طریقے حفاظت ہو گئے. حفاظت یہ نہیں کہ مطلب کوئی پرنٹ نہیں کر سکتا, اور کچھ آپ چھاپ دیں, آپ سب کو پتہ لگ جاتا ہے غلط کیا ہو صحیح کیا ہے. حفاظت کے یہ کہ کسی بھی غلط عقیدے کا رکھنے والے کو بھی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ تحریف کی سوچے, چونکہ اپنا مطلب اس کا نکل آتا اس میں. اب جتنے فرقے بن گئے آخر ان کی دلیل کیا ہے, یہ قرآنی تو ہے نا, پرویزی ہوں, قادیانی ہوں, جتنے بھی آپ نام لے دیں, یہ سب کے اساس قرآن ہے. اور قرآن کے انکار کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. حدیث سے انکار کر سکتا, آپ کرتے ہیں, حدیثوں کے منکر ہو گئے, حسبنا کتاب اللہ کہہ دیا, کہہ سکتے ہیں, مگر قرآن سے تو انکار نہیں کر سکتے. تو غلط عقائد رکھنے والے کی اساس و بنیاد بھی قرآن ہی ہے, بغیر قرآن میں چھیڑ چھاڑ کے. تو حفاظت ہو گئی نا, متن محفوظ ہے, اس پہ کوئی حرف نہیں ہے, حق ڈھونڈنے والا ڈھونڈ سکتا ہے جب چاہے. چونکہ کتاب پہ ہاتھ نہیں لگ رہا, اب انٹرپریٹیشن بدلتے رہیے, تفسیریں بدلتے, جو آپ چاہے کہ اپنی دلیلیں بناتے رہیے, کتاب اپنی جگہ پر ہے. وہ حشر نہیں ہوگا جو دوسری کتابوں نے کیا, ترجمے پر ترجمہ, ترجمے کا ترجمہ, اب پتہ ہی نہیں چلا بائبل کہاں گئی. اب کسی کو یہ نہیں معلوم کہ حقیقت میں کیا تھی. ترجمے کے ترجمے ہاتھ میں, اس لیے قرآن نے ایک اصول بنایا کہ چاہے تم کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو, تمہیں ایک لفظ عربی کا نہ آتا ہو, لیکن اگر تم مسلمان ہو تمہیں پڑھنا عربی پڑے گی, نماز عربی میں ہوگی, چاہے تمہیں سمجھ میں آتا ہو یا سمجھ میں نہ آتا ہو, سیکھنا پڑے گا تمہیں. یہ تھی متن کی حفاظت. یہ ترجمے میں کام نہیں چلے گا, یہ کہ یاد کرو جو ہے, تاکہ اصل محفوظ رہے. اتنی زبان سیکھنا واجب ہے کہ قرآن پڑھ سکو, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. سمجھنا تو ضروری کہ آپ سمجھیں گے دین کو, مگر اصل کی حفاظت ضروری ہے. چونکہ اگر اصل محفوظ ہے تو چاہے کسی نے کتنی گڑبڑ کی نا, اصل والا دیکھا جا سکتا ہے کہ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ جو چاہے اپنا عقیدہ بنا لے, قرآن محفوظ ہے. اب کوئی مطلب بات ہے کوئی قرآن میں کہ صاحب قرآن میں جتنے فتنے اٹھے عالم اسلام میں, اگر قرآن جو ہے وہ کھول کے صاف صاف چیزیں بتا دیتا تو مسئلے حل ہو جاتے. نہیں, یہ خود اصول ہیں قرآن کے لیے. قرآن یہ مزاج قرآن نہیں عزیزو کہ قرآن تاریخ کے حقیقتوں کو ٹھیک کرتا پھرے. قرآن نے اصحاب کہف پہ گفتگو کی, اس میں یہ تو کہہ دیا ان میں اختلاف ہے نمبر کے بارے میں کتنے ہیں, میں خود بھی نہیں بتایا کہ کتنے ہیں. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ ان میں اختلاف, ہم بتا رہے ہیں کہ کتنی تعداد, اس نے بھی نہیں بتایا. کیوں کہ قرآن کا یہ مقصد ہی نہیں تعداد کتنی تھی, مقصد وہ میسج ہے جو اس میں پوشیدہ ہے کہ یہ تھوک تھے کون اور یہ نکلے کیوں گھر سے اپنے, اور انہوں نے جہاد کیا کیا زندگی کا اپنی. اس سے بحث ہے, تعداد سے بحث نہیں ہے. وہ آپ نے ریکارڈ اپنے پاس رکھے کتنے تھے, لڑتے رہے, وہ ہمیشہ کہتے رہے پتہ نہیں کتنے تھے, اس سے کیا بحث ہے. نتیجے پہ نگاہ ہے کہ میسج کیا ہے اس میں, اس پہ نہیں فوکس کے تعداد کتنی تھی ان کی. قرآن نے اصول وضع کیا کہ توجہ کرو کس بات پر, کہ قرآن کا پیغام کیا ہے تمہارے لیے. قرآن نے تکرار ہے جانے کتنی آیتوں کی, اب کہیں تو ہر جگہ کچھ باتیں وہی دہرائی جا رہی. نہیں, اس کو سیاق و سباق کو دیکھو. اس کے اگر تکرار ہو رہی ہے بار بار, قصہ موسیٰ کی بار بار تکرار ہے, مگر ہر دفعہ اس میں کوئی چیز پوشیدہ ہے جو اس کے اوپر نیچے دیکھ کے پتہ چلے گا پیراگراف کو کہ یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے, کیوں اس کو یہاں دوبارہ دہرایا گیا ہے, اس کو کوئی معنی موجود ہے اس کے اندر, انسان غور کرے اس پر. تو قرآن کا محفوظ ہے, چاہے آیت کہیں رکھی ہو, حق ڈھونڈنے والا حق کو ڈھونڈ لے گا. اگر آپ کوئی آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اختلاف نہ ہوتا اگر اسلام میں امامت کا قانون, تو اللہ نام لکھ کے بھیج دیتا, بھائی نام لکھ دیتا, ائمہ کے نام لکھ بھیج دیتا. ہم نے کہا قرآن نے یہی تو حفاظت کا قانون بنایا تھا کہ اگر نام لکھ دیتے کل سارے بچوں کا نام یہی رکھ لیتے اپنے, کہ کس علی کی بات ہو رہی ہے, یہ تو 500 علی تھے. جیسے بعد میں ہوا, جیسے بعد میں ہوا, چونکہ پتا تھا آخر میں آنے والے کا نام, تو بہت سے عباسی خلفاء نے اپنے بچوں کے نام امام کے نام پہ رکھ لیے. اب تاریخ پڑھیں, کیوں رکھ لیے, کہ شاید یہی ہمارا بچہ ہی وہ ہو. قرآن کے مزاج نہیں ہے. قرآن صفتوں کی بات کرتا ہے, شخصیت کی بات نہیں کر رہا. ابھی نام کی بات وہ کہتا ہے, صفات کو دے کر شخصیت تلاش کرو. ہم صفات بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے, نام نہیں لے رہے, نام خود تلاش کر لو کون ہے جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں. ہم نے کہا تمہارے ولی کون ہے, بیان کر دیا. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے تمہارا، اور وہ جو حالت رکو میں زکات دے. اب نام نہیں لے رہے ہم، اب تم تلاش خود کرو، تلاش تم کرو. نام جو اگر نام آ جاتا تو جو سر کاٹ سکتے ہیں وہ قرآن کے لفظوں کے بدل سکتے ہیں. عزیزو انسانی تاریخ ہے، گزر کی ماضی کی تاریخ ہے، تو اللہ کو پوری تاریخ پتا ہے نا سب کچھ، کہ یہ قوم کیا کرتی رہی اس سے پہلے کتابیں نہیں. اپنے دل سے دیکھیے، انسان جب خود کو گمراہ کرنا چاہے دلیل نکال ہی لیتا ہے نا. مطلب آج آپ کہہ رہے ہیں، آپ جملہ آپ سے عرض کروں، مت کہا جانے آپ نے کافر قرار دے دیا، اب کہا جانے اب تک ڈٹے ہوئے اپنے دین پر کیوں؟ بھائی انہوں نے خود اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے نا کہ نہیں ہم ہی حق پر ہیں. آپ نے ثابت کر دیا، اسمبلی میں بحث بھی ہو گئی، سارے دلائل بھی دے دیے، سب کچھ ہو گیا، مگر وہ ڈٹے ہوئے کہ نہیں ہم دین نہیں چھوڑیں گے اپنا. تو انسان آخر خود اپنے دین پہ خود کو پکا تو کرتا ہے نا. تو میں تقریر سن رہا تھا ان کے امام کی، اس واقعے کے بعد اب وہ خطاب کر رہے تھے لندن میں، ان کا بھائیوں دیکھو پیغمبر کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کے 73 فرقے. اب آپ یہ آدمی کے لیے دیکھیں دلیل ان کے، انہوں نے اپنے لیے رکھی ہے سنبھال کے، 73 فرقے تھے. پیغمبر نے کہا کہ اس میں صرف ایک ناجی ہے، باقی سب ناری. ان کا بھائیوں دیکھا آپ نے، ہمارے خلاف سب متحد تھے. بات ہوئی نا، ہمارے خلاف سارے فرقے متحد تھے، ہم اکیلے تھے، وہ ناجی ہم ہوئے. تو دلیل کہیں نہ کہیں سے آدمی اپنے لیے نکال کے بیٹھ جاتا ہے، مطمئن ہو وہ صحیح ہو یا غلط، مگر گنجائش نکالتا ہے اپنے لیے فوراً کہ بھئی ہمارا راستہ نکلا ہے. دین عقائد دلیل سے نام ہے عزیزی، قرآن اس کی اساس و بنیاد ہے. تو قرآن نے اصول دیا، دیکھو بھئی ہم صفات سے بات کرتے ہیں، اب صفت تلاش تم کرو، وہ کون ہے جس نے زکات دی ہے، معلوم ہو جائے گا تمہیں. وہ اپنے بھی گواہی دیں گے، غیر بھی گواہی دیں گے، ہاں وہ ایک ہی ہے کوئی اور نہیں ہے، دوسرے بھی، یہ نہیں ہم گواہی دیں گے دوسرے بھی گواہی دیں گے، ہاں یہ واقعہ ہوا، کس نے ہر یہ کام کیا، کار خدا قرآن نے کیا، یہ کار خدا، ہم نے نام نہیں لیا، نام خود تلاش کرو. چونکہ بھائی قرآن نے نام ہی کس کا لیا ہے اسلام میں، یا نبی کا نام ہے، یا زید کا نام ہے، یا ابو لہب کا نام ہے. اسلام کی تاریخ کی جو شخصیات ہیں، سوائے تین نام کے کوئی ایک کافر کا نام ہے، ایک نبی کا نام، ایک زید مسلمان کا نام جو شادی کے قصے میں جو ذکر آ گیا سورہ احزاب میں، باقی تو کسی کا نام نہیں ہے، کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. صفات سے گفتگو ہے صرف، صفات کو آئینہ بناؤ اور تلاش کرو کہ اس آئینے میں کون فٹ ہے. اب بہت سے لوگ چاہے کوشش کریں مگر فٹ نہیں ہو سکتے، جو ہے وہ پتہ چل جائے گا اس سے مراد کون ہے، وہ کون ہے اپنے نفس کو بیچتا ہے. ہم نے نہیں کہا کون بیچتا ہے، ہم نے نہیں کہا کون بیچتا ہے اپنے نفس کو رضا الہی کے لیے، نام نہیں لیا ہم نے. اب تم تلاش کرو کس نے اپنے نفس کو بیچا ہے رضا الہی کے لیے، تمہیں مل جائے گا تاریخ میں کہ شب ہجرت سے بڑھ کے کوئی مارکا نہیں ہے، مل جائے گا نا، کوئی مارکا نہیں شب ہجرت سے بڑھ کر. اب وہ کون ہے جو اپنے نفس کو رضا کی خاطر فقط بیچ دیتا ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ اس مصیبت کو بھی شکر کرتا ہے چونکہ نعمت سمجھتا ہے، وہ مصیبت نہیں سمجھ رہے اسے نعمت سمجھ رہے چونکہ شکر نعمت پہ کیا جاتا ہے. اب یہ تاریخ آپ ہوتا ہے، آپ ڈھونڈے پتا چل جائے گا آپ کو بھائی اس میں قرآن سے مراد کون ہے. یہ قرآن نے نام تو نہیں لیا نا، جہاں مسلم حقیقت تھی وہاں بھی نہیں لیا. آیت اتھیر میں تو مسلم حقیقت ہے نا، نام وہاں بھی نہیں لیا، نام نہیں لیا. آیت آگے بھائی کس سے مراد ہے، انما یذبانکم مثال پر اللہ نے بیان کر دیا صرف، اب یہ ہے کون نہیں معلوم. اب اس بھائی اگر معلوم ہوتا تو اختلاف کیوں ہو جاتا، اختلاف ہے نا، چونکہ وہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ سیاہ کو سباق میں تو ازواج مراد ہیں جو قرآن کی آیتیں یہی کہہ رہی ہیں اوپر سے نیچے تک. ہم نے کہا نہیں، مراد جو ہیں وہ اصحاب اہل بیت خاص مراد ہیں، پانچ ہستیاں، اس لیے کہ ضمیر مذکر کیا، اس سے پہلے دونوں طرف مؤنث کی ضمیر ہیں اوپر نیچے، ایک یہی فقط مذکر کی ضمیر ہے، یہ کیوں ضمیر بدل گئی. اب ایک دلیل ہے کہ نہیں یہ تو چونکہ دیکھیے پورا ذکر ہی ازواج کا ہے پیغمبر کی، تو انہیں سے خطاب بھی کیا جا رہا ہے جو سیدھا سیدھا قرآن پڑھی صاف صاف لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا نہیں بھائی یہ ساری ضمیر مذکر کی، اللہ کو تو پتا تھا پہلے بھی بعد میں بھی، یہ درمیان میں کیوں آیت آ گئی جو ضمیر مذکر کی آئی ہے. اب یہاں گفتگو ہوئی نا، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی قرآن نے نام بھی تو لے سکتا تھا، نہیں، درمیان میں تو اہل بیت کا ازواج کا ذکر کہیں نہیں، اہل بیت کا، اب اہل بیت تو وسیع لفظ ہو گیا، اب اس میں کون خارج ہے کون داخل؟ اب سارے داخل ہو گئے تو قرآن تو طہارت کا اعلان کر رہا ہے، اب طہارت کون سی طہارت؟ اب وضو کی طہارت تو سب کے لیے حکم وضو کرو طاہر ہو جاؤ، تو قرآن نے خود کہا کہ ہم نے قانون تیمم کا قانون بھیجا وضو لے طاہرکم، پاک کرے تھا کہ تمہیں، تو وہ تو سب سے مطلوب ہے، یہ کون سی طہارت ہے خاص؟ تو قرآن طلب کر رہا ہے آپ سے، پتہ چلا یہ خاص گفتگو ہو رہی ہے، یہ عام نہیں بات ہو رہی ہے، یہ عام بات ہے جو وضو سے حاصل ہو جائے طہارت، یہ طہارت وہ نہیں ہے، اب اس میں اگر اختلاف ہو جائے اب کیا کریں گے ہم؟ ہم نے کہا بھائی جب یہ مسئلہ ہو جائے کہ آیا سے یہ افراد خاص اصحاب کسا مراد ہیں یا ساری ازواج کے لیے، تو اب دو ہی باتوں میں نہیں، چونکہ یہ آیت درمیان میں ہے تو اس سے مراد صرف ازواج ہیں باقی کوئی نہیں ہے، چونکہ وہی آیت رکھی ہوئی ہے، اب کسی نے کہا نہیں بھائی چونکہ اہل بیت تو شامل نہیں تھے تو پیغمبر نے خصوصیت سے داخل کیا چادر کے اندر، تو جب اللہ نے اگر نہیں کیا تھا شامل تو نبی نے کیسے داخل کیا؟ اگر اللہ نے شامل نہیں کیا تھا ذکر ازواج تھا فقط، تو پھر نبی کیسے ایسے کام کر سکتے جو اللہ نے نہ کیا ہو؟ اور اگر یہ شبہ پیدا ہوا کہ مراد کون ہے اس سے، اب وضاحت پیغمبر کو کرنی ہے اس شک کو دور کرنے کے لیے، تو پیغمبر نے چادر اڑھا کے بتایا کہ بھائی اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ اس سے مراد کون ہے تو میں چادر میں لے کے بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ فقط مراد ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے، ایک صلوات بھیجیے، چونکہ پیغمبر نے اور جو ازواج نبی ہیں وہ کہہ رہی ہیں اندر آ جائیں کہ نہیں آپ اپنی جگہ پر رہیے آپ اس میں داخل نہ ہو، کیوں؟ چونکہ یہ پیغمبر تفسیر کر رہے ہیں آیت کی، اور جملہ آ گیا اس لیے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر کہ اگر وہ چادر کے اندر تھے مباحلہ میں چادر سے باہر تھے، اب تو کوئی شبہ نہیں ہے، چونکہ جو مباحلہ تھا ان کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں کہ یہی پانچ تھے کوئی اور چھٹا نہیں تھا، ایک صلوات بھیجیے، تو قرآن کا مزاج ہے صفتوں کو گفتگو کرنا، اشد الکفار رحما بینہم، یہ جو پیغمبر کے اصحاب ہیں جن کی صفت بیان کی ہے، صفت بیان کی ہے، یہ نہیں کہا جتنے ان کے سامنے سب میں یہ صفت ہے، خلاف عقل ہے، صفت بیان کی ہے، اب تلاش کرو کس کس میں یہ صفت ہے، اشد الکفار بھاگتا نہیں میدان سے، دیکھا نا سخت کفار کے مقابلے پر، تو فرار ہونے والا تو سخت نہیں ہو سکتا نا کفار کے مقابلے پر، ثابت قدم رہنے والا ہوگا، تو اب چراغ لے کے دیکھو، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، دیکھو اب جو ایک دوسرے کو مار رہے ہوں کیا روما بینہم میں ہوں گے؟ عقل کی بات ہے، قرآن نے صفات بیان کی ہیں، کہ آئینہ لے کے دیکھو صفات کو، کون اس میں داخل ہے کون اس سے خارج ہیں، صفات دی ہم نے، یہ جہالت کا مسئلہ نہیں عقل کا مسئلہ ہے، قرآن آئینہ دکھا رہا ہے صفتوں کو، دیکھو کہاں یہ صفت پائی جاتی ہے، اور جس میں پائی جاتی وہی مراد ہے، اور جس میں نہیں پائی جاتی مراد نہیں ہے، وہ ورنہ دو لاکھ لاکھوں سے زیادہ، ایک لاکھ سے زیادہ ایک وہیں کھڑے ہوئے تو غدیر میں، اور باقی کتنے گھروں میں تھے، کیا سارے مراد ہیں؟ بالکل نہیں مراد ہے، چونکہ صفات بیان کر دی، صفت سے پتا چلے گا کون مراد ہے کون مراد نہیں ہے یہاں پر، تو مزاج قرآن ہے عزیزو، تو ابھی دستور حیات ہے تمہارے پاس، قرآن چونکہ ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن کیا ایک نظام زندگی قانون، بھول جاؤ سب کی طرف سے کون کیا کر رہا ہے قوم ہے، اگر تم نے اس پر عمل کیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب تمہارے پاس اللہ کے تم سے رابطہ قائم ہے، اللہ آیتیں بھیج رہا ہے، کیوں سنتے ہو کسی اور کی؟ کبھی نہیں سنو گے، چونکہ تو پر کتاب خدا موجود ہے، وہ تمہیں نظم زندگی دے رہا ہے، وہ کتاب دے رہا ہے کہ لا رائے بفی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ طہارتوں کے ذریعے تم تک پہنچ رہا ہے، کسی اور کے ذریعے طہارت کے ذریعے تم تک پہنچ رہا ہے، ڈائریکٹ نبی کے ذریعے تم تک آ رہا ہے، وہ قرآن ہے، یہ قرآن ہی تمہاری خلقت کا مقصد ہے عزیزوں، جو لوگ یاد رکھیں میرے، مقصد خلقت کیا ہے انسان کا؟ لیعبدون، عبادت کیسے کرے گا؟ عبادت سے مراد خالی نماز روزہ نہیں کہ آدمی نماز پڑھ لی، عبادت مطلب کہ زندگی کا ہر قدم مرضی الہی کے مطابق ہو، یہ لے عبدون، یعنی کہ آپ اگر مقصد خلقت ہی بندگی تھا تو یہ کیسے ہوا کہ نماز پڑھ کے اگر اب فجر سے لے کے ظہر تک کیا کریں گے آپ؟ پھر مقصد تو صرف بندگی ہے، تو یہ جو درمیان کے وقت میں کیا تھا کہ عبادت سے خارج نہیں، بالکل خارج نہیں ہے، جو بھی عمل کریں گے عبادت ہو یعنی حکم خدا کے مطابق ہو، وہ چاہے نماز پڑھی ہو، کاروبار یا بزنس یا جو بھی گفتگو کی، سب خدا کی اطاعت میں ہونی چاہیے، یہ ہر لحظہ بندگی ہے. اب اس کے لیے دستور حیات ضروری ہے، اس کا نام قرآن ہے، اطیع اللہ یعنی قرآن کی اطاعت. اطیع اللہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت یعنی قرآن کی اطاعت. اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. ترتیب آپ کو نظر آ رہی ہے ذرا سی، رحمان خدا رحمان صفت ذات واجب کی، اس کا نام بھی ہے یہ رحمان، جو اللہ کے ساتھ قرآن کہتا ہے اسے رحمان کرو، یہ اللہ کو، یہ وہ خاص صفت میں سے رحمان. تو یہ صفت کو قرآن نے استعمال کیا اسی جگہ پر، رحمان کو، جو اللہ کا نام ہے جس سے سورہ کا آغاز ہوا، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن تعلیم دیا، پھر انسان کو خلق کیا. مخلوق اول میں جو سب سے پہلے اگر کسی پر قرآن، ذات نبی ہے جس کے قلب پہ قرآن نازل کیا گیا ہے. مگر اس میں بقیہ خارج نہیں ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے ہے بات کو. جب پہلی وحی آئی تو وہاں ترتیب یہ نہیں تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں خلق پہلے ہے نا، پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا ہے تمہیں، یہیں سے شروع ہوا. میں نہیں کہا یہاں کیا ہوا، یہاں شروع ہوا ہے کہ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علم البیان. اب یہ فرق کیا ہے اس میں؟ وہاں تعلیم آخر میں آیا ہے، پہلی پانچ آیتوں میں، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ سب آخری ٹکڑے ہیں، مگر شروع یہ نہیں ہے. شروع یہ کہ ہم نے خلق کیا اس کے رب جس نے خلق کیا انسان کو. یہاں کیا ہے؟ رحمان. رحمان وہ صفت ہے کہ جو اگر صفت رحمانیت نہ ہو تو کوئی باقی نہ رہے. رحمانیت ربوبیت پوشیدہ ہے، مطلق ہے. یہ وہ صفت ہے جس کے میں یزید بھی پل رہا ہے، فرعون بھی پل رہا ہے، موسیٰ بھی پل رہا ہے، ہارون بھی پل رہا ہے، تمام انبیاء بھی اسی میں، فاسق بھی فاجر بھی، سب اسی رحمانیت کتابیں. یہ وہ سب کو عطا کرتا ہے ذات واجب، جو وہ رحمان وہ صفت ہے ذات واجب کی. پہلی صفت کیا ہے رحمان کی؟ علم القرآن. یہ رحمان جو وہ جو قرآن کی تعلیم دی جس نے. اب دیکھیں انسان کی جب بات سمجھ میں آ گئی کہ خلق پہلے تو وہ انبیاء اور پیغمبر اور آئمہ علیہ السلام ہیں، لیکن کسی اور بات کو بھی کہنا ہے مجھے کہ خلقت انسان کی غایت کیا ہے، علت نہائی کیا ہے کہ خدا کا بندہ بننا، اور خدا کے بندے کیا ضروری ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے یعنی قرآن. یعنی انسان کی حیات کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پر عمل. وجود کے بعد وجود دیا، بندہ بنایا ہم نے، وجود میں آ گیا، خلق ہو گیا، بنایا کس لیے تھا؟ ہمارا بندہ بنے. ہمارا بندہ بنے کیا کرے؟ قرآن کی اطاعت کرے. تو اصل خلق کیا کہ اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے تاکہ ہماری بندگی کرے. تو اصل کیا تھا کہ اس کا مقصد ہے بندگی. تو رحمان نے جو علت غائی ہے بالکل نہائی ہے اس کو سب سے پہلے بیان کیا کہ بھئی ان کی خلقت کا اصل مقصد یہی ہے کہ انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے. کہ جو ان کی خلقت کا اصل مقصد ہے، خلق کا ذکر بعد میں اس لیے نہیں کیا کہ وہ بعد میں پیدا ہو رہا ہے، تعلیم پہلے دے رہے ہیں، وہ تو ان کے لیے جن کے قلب پہ نازل کیا. ہمارے لیے جو حکم ہے، ہماری خلقت ہے، اس میں تمہارا مقصد بھی یہی ہے حیات کا کہ قرآن کو پڑھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. انسان کو خلق کیا، اس کو بیان کی صلاحیت دی، معافی و ضمیر ادا کرنے کی اس کو، چونکہ انسان کو مقصود ہم نے. مگر حیات کا اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، قرآن کو پڑھنا، اور اس پر عمل کرنا، خالی پڑھنا نہیں ہے، اس کو جاننے کے بعد جب پڑھا جائے تو تفکر کرو، تدبر کرو. فسم لہو وان سے دو، پہلے استماع کرو، غور سے سنو، توجہ سنو، پھر غور کرو اس میں. وہ مراد خاموشی نہیں، خراج میں مراد سوچنا ہی ہے، وہاں پر فکر کرنا، غور کرنا اس میں کہ یہ جو ابھی سنا اس میں کیا رمز پوشیدہ ہے، میسج کیا ہے، تاکہ وہ عمل کی منزل پہ آ سکے، انسان کی منزل پہ آ پے. تو یہ قرآن ایک ذات واجب کا ایک نعمت ہے، یہ ہر شک و شبے سے بالا کرتا ہے انسان کو. یہ قرآن ہدل للمتقین ہے، ہے ہدل للناس مگر ہدل للمتقین ہے، اس لیے کہ آیا سب کے لیے ہے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ نبی تو اس لیے آنا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ابھی اس لیے تو قرآن کتاب نازل کی تم پر، تاکہ تم انہیں ظلمت سے نور کی طرف لے جاؤ. یہی کام ہے نبی کا، کتاب اس لیے نازل کی ہم نے انسان کے اوپر. تو قرآن نے کہا کہ خطرات ہیں مگر تمہیں گمراہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ تم پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے، حملے ہوں گے تم پر مگر خطرہ نہیں ہونا چاہیے تمہیں، چونکہ دو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں، ایک کتاب الہی اور ایک تمہارے اندر رسول موجود ہے ہمارا. یہ دو نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ؟ یہ اس پہ غور کرے انسان. یہ جو آج کا اگر کوئی شخص اپنے دین کو فروغ کرتا ہو، اسے سوچنا چاہیے کہ دنیا کے لیے دین کو نہیں بیچا جا سکتا. دنیا آج ہے، کل بھی ختم ہو جائے گی، کب تک باقی رہے گی؟ کسی نام سے سوال کیا ہو، یہ 11 ہو گیا، فلاں ہو گیا، اسٹیٹس خراب ہے، ہمارے مسئلہ کا نہیں تھا بارہ، لیکن سوال تھا کہ مذہب بدل دیں، اپنا چرچ چکے ویزے لگوا رہا ہے، نہیں ہو سکتا ہی. کیوں نہیں؟ ہمارے اندر تو اسلام ہے. آپ کا وہاں جانا ہی دین کی توہین ہے، اللہ کے دین کی توہین. کیا آپ جا کے مسلمان تھا؟ آج کل آپ کو کچھ کتابیں ڈاک میں مل رہی ہوں گی، وہ کچھ وہ افراد ہیں جو اپنے آپ کہہ رہے ہیں ہم مسیح ہو گئے ہیں، اس میں سارے مسئلے کے لوگ شامل ہیں، وہ کتاب آج کل ڈاک میں آ رہی ہے، پتہ نہیں کہ نمبر کہیں سے انہوں نے ایڈریس ویڈریس نکال لیے، سب کو میل کر رہے ہیں. یہ ایک فتنہ ہے ہمارے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے. اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ادارے ان میں سب چلتا رہتا ہے. میں نے بھی سب سے پہلے کتاب پڑھی تھی، اس کا نام تھا آئیڈیا ٹو کال ہم فادر. تو میں پتہ یہ فتنہ کیا ہے، یہ اس وقت سارا فکشن ہے، کہانی ہے، لیکن بہرحال وہ نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو نائیو ہیں، اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. خالق کو ایسے افراد کی ضرورت نہیں ہے. اسلام دین حق ہے، اسلام دلیل سے ہے، اس میں کوئی ریچولس کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام آپ سے خود بار بار کہتا لعلکم تعقلون، اسلام نہیں کہتا اپنے آبا اجداد کی اتباع کرو، کہتا عقل استعمال کرو، اسلام کو دلیل سے سمجھو، نہیں کہ پیروکار ہو جاؤ خالی آبا اجداد کی، بالکل نہیں. عقل ہے تو پھر اسٹڈی کرو، دیکھو دلیل کہاں موجود ہے، کہاں اسلام حقیقت بیان کر رہا ہے. نہ کہ ریچولس پہ پڑ گئے، نہ کہ مرسی میں پڑ گئے، نہ کہ کسی نے اگر ہیلپ کر دی، اگر یہی معیار ہے تو اگر گاؤں کو پوچھنے والا آپ کی مدد کرے تو انسان کافر ہو، ہندو ہو جائے گا. اگر یہی میرا معیار ہے چیریٹی کا اور مالی مدد کا، تو دنیا بہت سے لوگ موجود ہیں. نہیں عزیزوں، دین کی قدر و قیمت کو سمجھے انسان. لا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار یہ کام نہ کرنا، مرنا مگر حالت اسلام پر. یہ اسلام سے بڑھ کے کوئی بھی دولت نہیں ہے. اب یہ نہیں کہا کہ وقت آخر اسلام لے آنا، زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا. کسی کو نہیں پتا اپنے آنے والے لمحے کا کہ کب فرصت نہ ملے، بلکہ جو بھی زندگی اور مرضی خالق کے مطابق ہو، اگر انسان نے گزارا تو خالق نے. گفتگو جاری ہے جن نعمتوں پر، اس میں ایک کا ذکر کیا میں نے، اس دولت کے ہوتے ہوئے جو کتاب الہی تمہارے ہر شک و شبے کو تمہارے دور کرتی ہے، چونکہ کلام کلام خدا ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں موجود ہے، تمہارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس پر عمل کرو، پڑھو، دیکھو. تو اس کے ہوتے ہوئے کیسے گمراہ ہو جاؤ گے؟ قرآن دستو، اور اسی کی حفاظت کیا ائمہ نے. ہمارا پیغام کیا ہے ائمہ کا، زندگی کا؟ یہی کلام الہی، وحی الہی. کس طرح سے خالق سے گفتگو کرو، کس نے سکھایا؟ آداب رموز بندگی، خدا نے حکم دیا اس کو کر کے کس نے دکھایا؟ ادب زندگی کا، کلام کا، بدن، نماز کیسے ہو، روزہ کیسے، حج کیسے، زکات کیسے، اس کا رمز کہاں سے آیا؟ وہ یہی تھے جن کے حوالے امت کو کیا. عزیزان، یہ قرآن کی ایک دولت ہے، یہ کتاب الہی انسان کے پاس. یہ کتاب رکھنے کے لیے نہیں ہے کہ کہیں لپیٹ کے رکھ دی جائے، یہ کتاب پڑھنے کے لیے ہے، یہ کتاب عمل کرنے کے لیے ہے. اس کتاب کو مردوں سے زیادہ زندوں کو ضرورت ہے. یہ کتاب خالی مریض کے لیے نہیں ہے کہ اگر وقت آخر تو سورہ یاسین پڑھ دیں، وہ زندوں کے لیے. بھائی سورہ یاسین قلب قرآن ہے. مریض سمجھتا میں گیا چونکہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، نہیں، حیات ہے اس میں، قلب قرآن ہے، روح قرآن ہے، حیات ہے اس کے اندر انسان کی، انسان کے لیے زندگی ہے یہ قرآن. مردوں نے، یہ زندہ مردوں کے لیے ہے جو زمین پہ چل رہے ہیں، ان کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے، نظام حیات دیتا ہے انسان کو. یہ انبیاء لے کر آئے، یہ میرا امام، یہ ہمارا رسول لے کر آئے، اور وہ لے کر آئے جنہوں نے وہ کچھ کیا، آپ سے کہا کم خود زیادہ کیا، کہ اللہ کو کہنا پڑا بھائی زیادہ ہو گیا، آپ اتنی مشقت نہ اٹھائیں، ہم سے کہا کیجئے کیجئے. معلوم ہے کہ وہ جن کو بھیجا تھا وہ اس کمال پر تھے کہ ایسا حق ادا کیا جو حق ہے ادا کرنے کا. اس سے زیادہ کیا تعلق ہوگا قرآن کے اہل بیت سے کہ اگر سر و تن میں جدائی بھی ہو جائے تو کوفے کی گلیاں گواہی دیں کہ سر حسین تلاوت قرآن کر رہا ہے یا نہیں ہے. اہل بیت رسول یہ حرکت کرتے ہوئے قرآن تھے، ان کی زندگی مجسم قرآن تھی. عزیزو، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہمارے سامنے دنیا میں پیش کی گئیں. ہمیں کون گمراہ کر سکتا ہے اگر کتاب خدا سے رابطہ ہے؟ عزیزو، ائمہ اسی کی حفاظت، اسی کتاب کی حفاظت کر رہے تھے. یہ آسان نہیں تھی کربلا. عزیزو، کربلا میں جان دینا مسئلہ نہیں ہے، کس چیز کے لیے جان دی ہے مسئلہ ہے. ذات واجب، اللہ کا دین، اس کی کتاب، اس کا اسلام، اس کا دین، یہ بتایا سب سے زیادہ اہم ہے. کربلا والوں نے بتایا، میرے امام نے بتایا، جو جد نظام لے کر آئے تھے اس نظام کی بقا کا نام تھا. کربلا کی مصائب کیا بیان ہوں، کیسے بیان ہوں؟ جو کچھ ہو گیا ہم تو صحیح جانتے بھی نہیں. روایت کرنے والے کون ہیں؟ دیکھیے، وہی لشکر ہے نا، وہی اس کے سپاہی ہیں، وہی جو کہیں سائڈ میں کھڑے ہوئے تھے، وہی روایتیں کر رہے تھے نا. اہل بیت نے اتنی روایتوں کو بیان نہیں کیا ہے، تو کیا کچھ ہوا ہوگا؟ اور آج کے زمانے میں جہاں اتنا سب کچھ میڈیا ہوتے ہوئے حقیقت پتہ نہیں چلتی، جبکہ کچھ بھی نہ تھا، یہ خود ایک میریکل، ایک معجزہ ہے کربلا کی تاریخ، کہ ہم تک ان حقیقتوں کا پہنچ جانا، یہ اللہ کا اہتمام تھا. عزیزو، کربلا وہ جگہ ہے کہ جس میں میرا رسول خود کھڑا ہوا تھا. میں ایسے نہیں کہہ رہا جملہ یاد رکھیے، آپ نے روایتیں پڑھی ہیں، یہ وہ روایتیں ہیں جو احادیث کی کتب میں گواہ ہیں اس بات کی کہ کربلا میں شہادت، شہادت حسین نہیں، شہادت رسول تھی. یہ توہین کسی اور کی نہیں ہو رہی تھی کربلا کے میدان میں، یہ امت اپنے نبی کی توہین کر رہی تھی. میں کہتا ہوں آج دنیا ہی غور کرتی ہے کہ یزید پہ لعنت کی جائے یا نہ کی جائے. آج آپ یہ بحث کریں گے، ذرا شیخ عبدالعزیز سے تو دیکھیے دہلوی کیا فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں، کہ یہ کربلا میں شہادت اصل میں رسول کی شہادت تھی. تو اب جو رسول کو شہادت دے، شہید کرے، اس کے بارے میں آپ غور کریں گے قابل لعنت ہے یا نہیں ہے؟ رسول یقیناً موجود تھے کربلا کے میدان میں. عزیزو، ذرا آپ تصور اس روایت کا کیجئے، چونکہ روایت مسلمات میں سے ہے، رسول کی زوجہ، رسول کی بیوی کون؟ ام سلمہ. رسول بھی جانتے تھے کہ یہ امانت اس کے حوالے کروں کہ جسے بات تک رہنا ہے. وہ بیوی گواہ بن گئی، لہذا وہ بیوی ہے کہ جب کربلا میں یہ وقت عاشور، عصر کا وقت گزر گیا، یہ عاشور کا دن ہے کہ ایک دفعہ نیند میں تھیں، امام جا چکے ہیں مدینہ چھوڑ کر، ایک دفعہ دیکھا خواب میں کہ اللہ کے رسول نظر آئے ہیں، یا رسول اللہ یہ آج آپ کس حالت میں ہیں، سر پہ امامہ نے خاک پڑی ہوئی ہے، یہ ہاتھ میں آپ کے گئے حسین، یہ کچھ لہو لے کر حسین رسول جمع کر رہے تھے، پیغمبر کچھ لے کے آئے ہیں، شہزادی سوال کر رہی ہیں زوجہ رسول پیغمبر کی، یا رسول اللہ یہ آج آپ کا حال کیا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا شہید کر گیا، میں کہوں یا رسول اللہ آپ کربلا میں تھے، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا تھا، کربلا میں آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، کربلا میں آپ کے بچے کے گلے میں تیر مارا جا رہا تھا، کربلا میں آپ کے بچوں کے بازو کاٹے جا رہے تھے، اللہ کے رسول کہہ رہا میں کربلا سے آ رہا ہوں، کربلا میں اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کا رسول گواہ بن رہا ہے کربلا کے مارکے میں کہ میرے سامنے میرے بچوں کو قتل کیا گیا، اب میں مجھے کوئی تعجب نہیں، اب میں کیوں تعجب کروں کہ اگر حرملہ یہ کہے جب کہا جائے تیر کیوں نہیں چلاتا، کہ میں کیا کروں، میں تیر چلانا چاہتا ہوں مگر مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں کہ میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے، چونکہ اللہ کے رسول کربلا کی زمین پر موجود ہے، عزیز اگر رسول موجود ہے تو کیسے ممکن ہے کہ زہرا موجود نہ ہو، جنہوں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے، اس لیے جب شہزادی نے آگے شب عاشور پوچھا بھائی سے یہ کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے خیموں کے پیچھے سے، یہ کون بیوی ہیں جن کی صدا بلند ہے مگر مجھے کوئی نظر نہیں آتا، تو حسین جواب دے زہرا ہم نے ماں کی آواز کو نہ پہچانا، ارے جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے ہماری ماں ساتھ ساتھ چل رہی ہے، بن گئے شہزادی حسین زمین پر آئے خاک کربلا پہ، اب کوئی نہ تھا کہ آ کر حسین کے سر کو اپنے زانوں پر رکھتا، یقیناً کربلا کے میدان میں یا بہن تھی یا وہ ماں تھی کہ جس نے چکیا پیس پی وہ آواز دے رہے فریاد کر رہی ہوگی میرے لال نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، اس میرے بچے نے جس پر اس خنجر سے ذبح کیا جا رہا ہے کہ جس میں ایک تلوار نہیں بلکہ بار بار ضرب لگائی جاتی ہے، یہی وہ تکلیف تھی کہ جو میرا امام جب شام سے لوٹ کر گئے تو بار بار اس بات کو تذکرہ کرتے تھے، بار بار جا کے پوچھتے تھے، دکان پہ جا کے آواز دیتے تھے، جب تم ذبح کرتے ہو خنجر کو تو تیز رکھتے ہو نا، کہ نہیں مولا ہم تیز رکھتے ہیں تاکہ کٹنے میں جلدی ہو تاکہ تکلیف نہ ہو، کہتے ہائے میرے بابا کو جس خنجر سے ذبح کیا وہ بڑا کن تھا، بار بار ضرب لگانی پڑتی تھی، تم پانی تو پلا لیتے ہو نا، کہ نہیں مولا پانی پلا لیتے، آبا میرا بابا خنجر کا اتنا خوش تھا گلا کہ حسین نہ جانے کب سے پیاسے تھے، خوش گلے کو خنجر سے ذبح کیا گیا،
سیال
ماں کا